पाकिस्तान को भी एक न्यूक्लियर डील ऑफर करेगा, और जिससे कि सिविलियन और मिलिट्री जो है न्यूक्लियर जो काम है वो अलग हो जाएगा। और अब देखना ये है कि उस डील की एग्जैक्ट डिटेल्स क्या है, अभी तो ये सिर्फ मीडिया में मुबहम बातें आई हैं, और क्या वो उसमें कौन सी ऐसी शरायत होंगी और क्या वो पाकिस्तान को काबिल कबूल होंगी या नहीं होंगी।
ठीक है,
तो ये दो बहुत अहम मौजूआत हैं जिनके ऊपर ओबामा साहब के साथ मियां नवाज शरीफ साहब की बातचीत होगी।
तो रजा साहब, क्या ये समझना भी दुरुस्त होगा कि जैसे अफगानिस्तान के रेफरेंस में तो ये समझा जा सकता है कि वाशिंगटन या सदर बाराक ओबामा मुतालबात कर सकते हैं, डिमांड्स कर सकते हैं, दबाव की जो एक हिकमत अमली होती है वो जारी रख सकते हैं, लेकिन जो ईस्टर्न बॉर्डर्स पे पाकिस्तान की सूरत हाल है उस रेफरेंस में पाकिस्तान भी जवाबन अमरीका से कुछ तावन चाह रहा हो?
जी, वो तो ऑलरेडी सरदार अजीज साहब ने इसका इंडिया दिया था कि वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात जो है जो उनको भी मियां नवाज शरीफ उठाएंगे, और जो पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है उसका भी जिक्र होगा। अब देखना यह है कि वो किस मैच पे जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी का एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो हिंदुस्तान के साथ के साथ ताल्लुकात है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसके ऊपर भी इंडियन प्रेजेंस मजबूत हो और उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए खतरा बने।
रूमी साहब हमारे साथ रहेगा, अली सरवर नकवी साहब से भी हमारा रब्ता हो गया, मैं एक बार फिर इंट्रोड्यूस करवा दूं, फाउंडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, और इसके अलावा फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अली सरवर नकवी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और खैर मकदम, हम बात कर रहे थे रजा रूमी साहब से, और उनसे भी हमारा जो पहला सवाल था कि जो होमवर्क रिपोर्ट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब पाकिस्तान में कर रहे हैं प्रेजिडेंट बराक ओबामा के साथ मुलाकात से पहले, आप क्या एनालाइज करते हैं कि किस तरह का एजेंडा जो है पाकिस्तान चाहेगा कि वो उसको टेबल करे या उस पर बात करे अमरीका के साथ?
देखिए, अव्वल तो ये जो दौरा है ये अमेरिका के दावत पे है। ये प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने प्रायः वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मधु किया है अमेरिका आने पे। तो मैं समझता हूँ इसकी बड़ी अहमियत है, क्योंकि अमूमन जो सरबराहों की के दौरे होते हैं, जो विजिट्स होती हैं, वो उनकी खुद की अरेंज की होती हैं, स्टेट डिपार्टमेंट से वो बता देते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, तो फिर मीटिंग्स होती हैं। लेकिन बाज़े वक्त स्टेट डिपार्टमेंट और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन खास तौर पे किसी को मधु करते हैं।
सही।
तो ये इससे पाकिस्तान के खत्ते में जो अहमियत है वो वाजे होती है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान और भारत को बराबर की मेंबरशिप मिली है। रूस और चीन, पाकिस्तान चीन से तो दोस्ती थी ही, रूस ने भी अब पाकिस्तान से ताल्लुकात बढ़ाए हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। अभी कल या परसों की खबर है एक बहुत बड़ी गैस डील की, के $4.5 billion की गैस डील रूस पाकिस्तान के साथ कर रहा है गैस सप्लाई करने की। तो अब इस पस मंजर में पाकिस्तान की अहमियत इस खत्ते में वाजे होती है, और अमेरिका महसूस करता है कि पाकिस्तान से इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। अच्छा, एक तो सही है, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान के अमन के मुज़ाकरात जो कि अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान शुरू हुए थे मगर फिर रुक गए, वो उस पर अमरीका की हिमायत हासिल है। अमरीका चाहता है कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, चीन भी ये चाहता है कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। तो ये एक मौजू है। उसके अलावा हमारे बाहमी ताल्लुकात के बहुत से ऐसे मजमून हैं, बहुत से ऐसे मौजू हैं जो कि इस वक्त वहाँ पे पाकिस्तान भी रेज करेगा और अमेरिका भी जानना चाहेगा पाकिस्तान से। अच्छा, इसमें न्यूक्लियर इशू जो है उसमें पाकिस्तान का जो मौकफ है कि वो इस खत्ते में पाकिस्तान का को बराबरी का ट्रीटमेंट दिया जाए, फेयर ट्रीटमेंट दिया जाए, क्राइटेरिया बेस्ड एक्शन हो अमेरिका का, क्योंकि एक मुल्क से सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट कर लिया, दूसरे मुल्क से नहीं कर रहे, तो ये बड़ी अजब बात है। तो उस पे पाकिस्तान ने हर जगह ये मामला रेज किया है, तो उस पे गुफ्तगू होगी। जहाँ तक امریکہ کے تحفظات ہیں پاکستان کے پروگرام کے متعلق, وہ پاکستان ان کی وضاحت کرے گا کہ اس کے سیفٹی اور سیکیورٹی اسٹیپس بہت اچھے ہیں اور بہت مؤثر ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کوئی شرط میں نہیں سمجھتا کہ مانے گا. پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی ہسٹری یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی کوئی شرط قبول نہیں کی.
مطلب مختلف ادوار رہے ہیں, فوجی سویلین کوئی کمپرومائز نہیں ہوا ہے. رضا رومی صاحب یہ بتائیے گا, اگر ایک طرف تو خیر یہ سول نیوکلیئر کوآپریشن کی بات ہے, دوسری طرف جیسے جوہری پروگرام یا پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام جس پہ بھی بہت ساری اسپیکولیشنز ہیں, انالیسز بھی ہیں کہ شاید کچھ ڈیمانڈز ہوں, ابھی ہم اس پہ اس کو ذرا سائڈ پہ رکھتے ہیں. افغانستان پہ اگر ہم بات کریں, امریکہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, واضح کہا ہے انہوں نے کہ جی ہمیں آپ فیسیلیٹیٹ کریں ان کو ٹیبل پہ لانے میں. یہ سوال بھی بڑا پرانا ہو گیا ہے لیکن بڑا ویلڈ ہے اسٹل, کہ اب پاکستان کا افغان طالبان کے اوپر اثر و رسوخ ہے کتنا جس کو وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟
دیکھیے یہ تو ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں تو عمومی تاثر یہ ہے کہ پاکستان کا بہت اثر و رسوخ ہے افغان طالبان کے اوپر, اور جو کہ مبینہ طور پہ افغان طالبان کے بہت سے رہنما جو ہیں وہ پاکستان آتے جاتے رہے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ ان کے ٹھکانے بھی پاکستان میں ہیں. تو یہ تو ایک طرف ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جب طالبان حکومت میں بھی تھے تو اس وقت بھی پاکستان کا کوئی بہت 100% ان کے اوپر اثر نہیں تھا. اگر ایسی بات ہوتی تو وہ شاید 9/11 کے بعد وہ بات مان لیتے اور اسامہ بن لادن کو حوالے کر دیتے امریکہ کے, اور یہ پورا معاملہ ہی نہ آگے بڑھتا. تو پاکستان کا اثر ہے میرے خیال سے, لیکن وہ اس ڈگری تک نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. مگر یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کا رول جو ہے وہ اس میں کلیدی ہے اور سینٹرل ہے, اور جو بھی آگے مذاکرات بڑھیں گے اور سیٹلمنٹ کی طرف بات جائے گی اگر, تو اس میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا.
جی علی سرور نقوی صاحب, آپ کا انالیسس.
جو امن کے مذاکرات ہیں یہ اس لیے ضروری ہیں کہ اگر یہ ایسا کچھ نہ ہو, کوئی ایسا سمجھوتا نہ ہو, تو افغانستان میں تو خانہ جنگی کے خطرات ہیں, کیونکہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورس طالبان پہ حملے کرتی ہے, طالبان افغان حکومت کے تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ اور بڑھتا جائے گا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں امن و استحکام قائم ہو. اس میں پاکستان کا جیسا کہ کہا گیا کلیدی رول ہوگا, پاکستان فسیلیٹیٹ کرے گا. اصل میں افغانستان کا امن تو افغان خود ہی کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, اور اس میں پاکستان ایک رول ادا کرے گا, اور امریکہ بھی سمجھتا ہے کہ پاکستان کا یہ رول ہے اور پاکستان یہ اس میں کوشش پوری کرے. اور اب چین بھی سپورٹ کرتا ہے, یہ دونوں آبزرور سے پیس ٹاکس جب شروع ہوئی تھیں اس پہ.
صحیح,
تو یہ چیزیں
ہیں جو ہیں. اچھا رضا صاحب, اس سیگمنٹ کا یہ میں لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا. پاکستان نے جیسے لے آؤٹ کیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو معاشی تعلقات ہیں, امریکہ کے اقتصادی تعلقات ہیں, وہ اس میں وسعت آئے. دوسری طرف جیسے امبیسڈر نقوی صاحب نے بھی کچھ دیر پہلے ریفرنس دیا تھا رشیا کے ساتھ, ابھی ریسنٹلی کل ہی ایک گیس پائپ لائن کے منصوبے میں دستخط ہوئے ہیں. ایران کا معاملہ اگرچہ اس پہ سینکشنز انٹرنیشنلی بھی کم ہوئی ہیں, لیکن ایک کنٹروورشل وہ پلان تھا. ان دونوں ایشوز کے اوپر بظاہر لگتا ہے, یا چائنا کے ساتھ اگر کوریڈور کی بات ہو, تھوڑی سی پولیٹیکلی یا اسٹریٹجیکلی اسپیس امریکہ پاکستان کو دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ریجن کے جو دیگر پلیئرز ہیں وہ ان کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکے. تو کیا یہ تاثر درست ہے, ایک بات, اور دوسرا یہ کہ وہ اقتصادی جیتے وہ اسپیکٹس کیا ہو سکتے ہیں جو پاکستان ایکسپلور کرنا چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں؟ جی جی رومی صاحب
ڈیون رہے ہیں, یعنی کہ اس میں سارا جو ہے ٹیررزم اور افغانستان جو تھے وہ ہی سرے فہرست رہے ہیں اور ملٹری ٹو ملٹری تعلقات رہے ہیں. مگر اور اس میں ہم نے اس کو ایکسپلور نہیں کیا, دونوں سائڈ سے ایکسپلور نہیں کیا کہ معاشی طور پر کیسے پارٹنرشپ کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. और ये बात हमेशा की जाती है, जब भी कोई हाई प्रोफाइल दौरा होता है तो यही बातें हमें सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आता है तो बात वहीं सिक्योरिटी पे पहुंच जाती है। ये इन ताल्लुकात की नौयत ही कुछ ऐसी है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि मजीद एक्सप्लोर की जा सकती हैं। ट्रेड उनमें सरे फहरिस्त है, एनर्जी कॉरपोरेशन की पाकिस्तान ने बात की है बहुत पहले, और अमरीका यूएसएड की तरफ से भी एनर्जी सेक्टर में मजीद इमदाद देने की बात की गई थी और उसके ऊपर कुछ काम भी हुआ है हालिया सालों में। तो गुंजाइश तो बहुत है। देखिए ये जो खत्ते की जो सियासत है और इसकी जो ये बदल रही है, जैसा रूस का आपने जिक्र किया, चीन का जिक्र किया, तो पाकिस्तान की जो पोजीशन है और जो उसकी लोकेशन है और जो खसूसन ये दहशतगर्दी के खिलाफ रूस और चीन दोनों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान के साथ अगर इंगेज किया जाए और यहाँ से अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी लाई जाए तो शायद इस खत्ते में, सेंट्रल एशिया में और ये वेस्ट एशिया में दहशतगर्दी की रोकथाम जो है वो मुमकिन हो सके, और अमेरिका के भी यही अहदाफ है, इसलिए एक कन्वर्जेंसी इस वक्त उभर रही है।
बहुत शुक्रिया रजा रोमी साहब, पॉलिसी एनालिस्ट ऑथर, आप हमारे साथ थे, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बेहद शुक्रिया। अली सरवर नकवी साहब, आप ये फरमाइएगा, एक तो वही सवाल कि अमेरिका क्या वाकईतन लोकल जो पावर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात बढ़ाने में पाकिस्तान को स्पेस दे रहा है एक, और दूसरा ये कि जो ईस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर टेंशन है उसको एड्रेस करने में पाकिस्तान यकीनन चाहेगा कि अमेरिका का कोई किरदार हो, तो अमेरिका ऐसा कोई रोल प्ले कर सकता है?
जी देखिए, इस वक्त जो रीजनल पावर्स हैं जो इस खत्ते के अहम ममालिक हैं, उनका पाकिस्तान की तरफ उनकी दिलचस्पी और वो ताबुन बढ़ाना, वो उसमें अमेरिका अब ये समझता है कि पाकिस्तान को वो स्पेस चाहिए और होनी चाहिए और देनी चाहिए। अब जहाँ तक उसकी बात आप कर रहे हैं,
ईस्टर्न बॉर्डर
के हैं,
भारत के साथ ताल्लुकात, ईस्टर्न बॉर्डर
भारत के ताल्लुकात पे, वो हम मैं समझता हूँ कि इस वक्त हमारा जो मौकफ होगा वो ये कि हम उनके यहाँ से जो मुदाखलत है, जो दहशतगर्दी का भी कभी कभी जो उनके यहाँ से सिलसिला शुरू होता है, जो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, फाटा में, कराची में, ये चीज़ें हम उनके नज़र में लाएं, उनको वाज़े करें, और इससे भारत की जो एक ज़्यादा करीबी रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, जो उनसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रही है, उसमें वो वन साइडेड व्यू अमेरिका को मिल रहा है। तो इस वक्त तो हमारी कोशिश होगी कि इस इम्बैलेंस को दुरुस्त किया जाए और भारत की पोजीशन की जो भी पॉलिसी है उसके बारे में हम बताएं कि हम यहाँ पे उसके शिकार हो रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत तकलीफ दे है। तो ये चीज जो है ये हमें मौका मिलेगा कि हम इस चीज को वाजे करें और
हाईलाइट करें, इस दौरे के अंदर
हासिल करें।
बहुत शुक्रिया जनाब एम्बेसडर अली सरवर नकवी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। और सामिन, इस सेगमेंट को वाइंड अप करने से पहले एक किसका और जाविया है, वो पॉलिटिकल है, उस पर हम बात करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है जावेद राठौर साहब ने, शिकागो बेस्ड US पाकिस्तानी हैं, एक्सपर्ट हैं पॉलिटिकल इश्यूज के, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात पे भी। राठौर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैं पूछना चाहूँगा, हमने इस जो अपकमिंग विजिट है प्राइम मिनिस्टर का, उसके सिफारती, सियासी और जो रीजनल एंगल्स हैं उन पे तो हमने बात की है, लेकिन मैं आपसे ज़रा पॉलिटिकल एंगल पे बात करना चाहूँगा। ये दौरा ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के ऊपर बहुत सियासी दबाव है, इंटरनल भी, क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि ड्राइविंग फोर्स कोई और है पाकिस्तान के अंदर। ये दौरा इस रेफरेंस में प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को बाहसियत चीफ एग्जीक्यूटिव के मजबूत करने में कोई किरदार अदा कर सकता है?
बहुत शुक्रिया असद साहब। मैं समझता हूँ कि ये दौरा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का दौरा अमेरिका, बड़ा अहम है, स्पेशली इस तनाजर में कि अभी कल ही इंडियन जम्मू एंड कश्मीर जो हाई कोर्ट है उसने ये डिसीजन दिया है कि कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है और इंडिया को कोई हक हासिल नहीं है कि वो 370 जो क्लास है उसमें कोई अमेंड करे या उसको ख़त्म करे। तो ऐसी सूरत के अंदर मेरा ख्याल है कि ये इंतहाई आम है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान के पास बड़े स्ट्रांग दलाइल हैं और उनका केस बड़ा मजबूत है। और हमारे JF जिस तरह के पिछले दिनों एक CIA के एक सीनियर ब्यूरोक्रेट ने एक बुक लिखी, उसमें कहा कि अयूब खान ने वादा किया था कि वो इंडिया पर हमला नहीं करेंगे, इसलिए कि उनको यकीन दहानी कराई थी JF कैनेडी ने। तो अब पाकिस्तान जो है हमेशा अलाई रहा है अमेरिका का, तो ये वक्त है कि हम अमेरिका को बावर कराएं कि पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका के लिए एक फ्रंट लाइन का रोल अदा किया है।
ये तो वो सवाल हो गया जो हम अम्बेसडर नकवी साहब से पूछ रहे थे कि ईस्टर्न बॉर्डर्स पे जो सूरत हाल है पाकिस्तान कैसे उसको यहाँ पे पेश करेगा, उसको आपने रिफ्लेक्ट आंसर किया। लेकिन अब जो दूसरा सवाल का जाविया है, सियासी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के लिए ये दौरा कितना अहम हो जाए?
पर आ रहा हूँ कि अगर इस दौरे के दौरान मियां साहब प्रेसिडेंट अमेरिका को कन्विंस कर सके कि पाकिस्तान का जो मकाम है पाकिस्तान को मिलना चाहिए,
सही,
बेशक इंडिया बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है और अलाई बन रहा है US का, लेकिन पाकिस्तान ज्योग्राफिकली और स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए हिंदुस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने इंपॉर्टेंस को बावर कराना दूसरों को और अपने आप को सेल करना ये बड़ी अहम बात है। अगर इस चीज में मियां साहब कामयाब हो गए तो डेफिनेटली इसके अच्छे असरात होंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई खातर ख्वाह कंक्लूसिव रिजल्ट हासिल ना किए तो फिर इस ये दौरा भी पिछले दौरों की तरह ऐसे ही होगा और इसके उनको कोई फायदा नहीं होगा।
सही, राठौर साहब मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि आप जानबूझ के मेरे उस सवाल के नुक्ते पे नहीं आना चाह रहे, उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को एज चीफ एग्जीक्यूटिव ये दौरा कितना सपोर्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे जो एनालिसिस होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि मियां साहब उतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं, तो ये पोलिटिकली उनको कितना पावरफुल बना सकता है ये दौरा?
मैंने वही अर्ज किया कि अगर PM साहब कुछ हासिल कर लेंगे दौरे के दौरान तो वो लोगों को दिखा सकेंगे कि मैंने कुछ हासिल किया, अगर वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे तो वो क्या सेल करेंगे पाकिस्तान को? ऑफ कोर्स नॉट। तो जहां तक पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन है उसमें भी बिलाशुबा आर्मी का बड़ा अहम रोल है और स्पेशली ज़र्बे अज़्ब में आर्मी ने जिस तरह से इनको एलिमिनेट करने की कोशिश की एक्सट्रीमिस्ट को, तो उसको अमेरिका को भी उसका पता है, सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया आर्मी के इस रोल को अप्रिशिएट करती है।
सही, बहुत शुक्रिया आपका जावेद राठौर साहब, आपने हमें शिकागो से ज्वाइन किया, स्काइप पे आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। स्वामी, एक हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे ज़र्बे अज़्ब के बाद इंटेलिजेंस शेयरिंग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कितनी ज़रूरी है, कितना अहम किरदार अदा कर सकती है, एक ब्रेक के बाद।
ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
What's up, पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। What's up पाकिस्तान? क्या सीन है पाकिस्तान? urduvoa.com।
प्रोग्राम जहांरंग में आपका खैर मकदम है, हूँ असद हसन, और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जारी जंग में इंटेलिजेंस शेयरिंग का कितना अहम किरदार हो सकता है। पिशावर में स्कूल पे जो हमला हुआ, سال 2014 کے آخر پہ. اس حملے کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ نے, پاکستان کی سویلین فورسز نے ایک بڑا میسو آپریشن شروع کیا, ضرب عزم اس کا نام دیا گیا. بلکہ آپریشن تو درحقیقت اس سے پہلے بھی شروع ہو چکا تھا, لیکن اس میں بڑی شدت اور بڑی تیزی ہمیں دیکھنے میں آئی. اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بھی ڈیزائن ہوا, 20 نکاتی وہ ایجنڈا تھا. اور اس ان نکات کے اندر جہاں پہ ملٹری کورٹس کے قیام کی بات ہوئی, جہاں پہ دہشت گردوں کو ٹرائل کیا جائے, وہاں پہ یہ بھی ہوا کہ جو لوگ دہشت گردی کے سپورٹر ہیں, جو ان کے معاون ہیں یا اس کے اندر مالی معاونت فراہم کرتے ہیں, کسی طرح کا ان کا کردار ہے, ان کو بھی اسی طریقے سے ٹریٹ کیا جائے جیسا کہ ایک متحرک دہشت گرد کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے, جیسے ان کے خلاف کوئی کاروائی کی جا سکتی ہے. تو ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو ضرب عزم اس میں بڑا نقصان پہنچایا گیا دہشت گرد نیٹورکس کو, دوسری طرف پاکستان کی انٹیلیجنس شیئرنگ اس کے محاذ کے اوپر یا اس فرنٹ کے اوپر بھی بہتری آتی ہوئی نظر آتی ہے. آج بھی بتایا یہ گیا مختلف فرنٹس کے اوپر پاکستان کی جو فوج ہے اس نے بھی کچھ غیر کہنا چاہیے کہ ایسی تنظیمیں جو بین ہیں, جو کالعدم قرار دی جا چکی ہیں, ان کے کئی ایک جو کارندے ہیں یا ان کے ساتھ جڑے ہوئے مبینہ دہشت گرد ہیں ان کو گرفتار کیا ہے. دوسری طرف پشاور کے اندر پولیس آفیشلز نے بھی ان کی بھی اپنی جو انفارمیشن تھی انہوں نے بھی کئی ایک گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی گئی ہیں. پشاور میں انسداد دہشت گردی فورس اسپیشل یہ فورس تشکیل دی گئی تھی, اس کی ایک کاروائی میں کم از کم 4 افراد گرفتار ہوئے, 8 افراد کو دی ایک اور جگہ سے گرفتار کیا گیا. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں جو یہ ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ انٹیلیجنس شیئرنگ یا انٹیلیجنس کے جو نیٹورکس ہیں ان کے درمیان بھی کوآرڈینیشن بہتر ہو رہی ہے. اور اگر ہم انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں تو وہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ اس دہشت گردی میں جتنا ضروری میدان جنگ کے اندر لڑنا ہے اس سے زیادہ ضروری خاص طور پہ انٹیلیجنس کے محاذ پہ ہے, جہاں پہ لوگوں کے بارے میں ایسے عناصر کی حرکتوں یا سرگرمیوں کے بارے میں پوری انفارمیشن ہو اور پراپر پروسیس کیا جائے انفارمیشن کو, اور اس سے پہلے کہ وہ کاروائی کریں ان کو ٹارگٹ کیا جائے. ہمارا رابطہ ہوا ہے فخر کاکا خیل صاحب سے, سینئر جرنلسٹ ہیں وتھ چینل 24, اینالسٹ ہیں, اس سچویشن کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں. بریگیڈیئر شاہد نذیر مومن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے. فخر آپ کا بہت شکریہ. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈائریکٹلی یہ جو آج ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں کچھ لوگوں کا گرفتار کیا جانا مبینہ سسپیکٹ یا دہشت گرد, لیکن میں پہلے پچھلے حصے میں ہم بات کر رہے تھے پرائم منسٹر کا دورہ امریکہ, اس ریفرنس میں افغانستان یقیناً بہت اہم ہوگا, لیکن یہ جو کرنٹ ریسنٹ قندوز کا وہاں پہ جو ہمیں اپسرج نظر آئی اور طالبان کا کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح, کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح وہاں پہ جو کنٹرول تھا, یہ کتنا اہم معاملہ ہو سکتا ہے واشنگٹن کے اس دورے کے اندر, اس پہ کتنی بحث ہو سکتی ہے؟
اسد, میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی انتہائی اہم معاملہ ہے, کیونکہ قندوز کا فرسٹ ٹائم جو فعال ہوا تھا وہ یکم مئی 2015, یعنی یکم مئی 2015 کو پہلی دفعہ قندوز کا فعال ہوا. اس کے بیچ وقت آئے طالبان نے اس پر قبضے کا دعویٰ کیا, بعد ازاں افغان نیشنل آرمی والوں نے دوبارہ لڑائی سٹارٹ کی. تو اس کا براہ راست طالبان کی کامیابی ہو, یا اگر کوئی یہ سوچے کہ اس طریقے سے اس خطے میں صورتحال بدل گئی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے. اصل جو قصہ تھا وہ زیادہ پولیٹیکل تھا. عبداللہ اپنے لوگوں کو نامزد کرنا چاہتا تھا, تاہم ڈاکٹر اشرف غنی صاحب نے امنیت کا جو کمان تھی وہ اپنی جانب سے اپنے ایک شخص کو سونپتی, جس کے ریئیکشن میں عبداللہ نے ان کی حکومت کو تیسرے پر جو امن امان کی صورتحال ہے اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, اور جس کے بعد جس کا فائدہ طالبان نے کسی حد تک اٹھایا بھی, لیکن اب دوبارہ طالبان ریٹریٹ پر چلے گئے. اس طرح اگر آپ دیکھیں بدخشان میں بھی یہی کاروائیاں ہو رہی ہیں, بہت سارے ڈسٹرکٹ بدخشان کے وہ انہوں نے کیپچر کر لیے. کنڑ اور نورستان کا سب سے پہلے فعال ہوا تھا کئی برس پہلے, اس طرح غزنی اور ہیلمند میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کو اگر اس طریقے سے سمجھا جائے کہ یہ جو اوور آل طالبان کی کامیابی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا کہ وہ پہلے کی طرح پورے افغانستان میں کو قابو میں کر لیں گے 7-8 ماہ کے اندر, پیش قدمی جس طرح قندھار سے شروع ہوئی تھی اور کابل پر ختم ہوئی. قندوز کا البتہ اسد یہ اہم پوائنٹ ہے کہ اس کی ایک بارڈر رشین ریپبلکس کے ساتھ لگتی ہے, تو دوسری جانب بدخشان واخان کوریڈور, یہاں سے ایک روڈ ڈائریکٹ اسی قندوز سے ہو کر جاتی ہے اور ڈسٹرکٹ واخان بدخشان اور پھر آگے چائنا سنجانگ پروینس آ جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے تین جو سپر پاورز تھی, ایک ماضی کی سپر پاور یعنی رشیا, ایک پریزنٹ سپر پاور یعنی امریکہ جو افغانستان میں بیٹھا ہے,
اور ایک ایمرجنگ پاور
چائنا. تو ان کے بیچ کے حوالے سے ظاہری بات ہے تینوں جگہوں پر بیچنگ، ماسکو، واشنگٹن میں تھوڑی سی الارم بیلنگ ہوئی. اس کی شاید بنیادی وجہ یہ تھی کہ سرحدوں تک یہ معاملات پہنچ گئے اور پہلا جو صوبہ میڈیا کے اوپر جس کا ہائپ کریٹ ہوا وہ ان دو سپر پاورز کی باؤنڈریز کو ٹچ کرتا ہے. لیکن جو وزیر اعظم صاحب کا دور امریکہ ہے میرے خیال میں وہ اس چیز کے اوپر اوباما صاحب اور میاں نواز شریف صاحب وہ ڈیفینیٹلی ڈسکس کریں گے، کیونکہ پہلے تاریخ دی گئی تھی 2014 کی، جس کے بعد امریکی سینیٹ اور ساتھ میں جو پبلک اوپینین ہے افغانستان کے اندر وہ تھوڑا سا اس نے زور پکڑا، اور اب اوباما صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2016 بیونڈ بھی اس ریجن کے اندر رہیں گے. تو ظاہری بات ہے اس حوالے سے میاں صاحب پہلا جو انٹریکشن ان کی ہوگی وہ یہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اچھا کس قسم کی اسٹریٹجی اپنائی جائے جس میں افغانستان ٹاپ پریورٹی پر ہو، یعنی افغان ویل اور افغان حل، افغانستان کے اندر جو حل ہے وہ ہوگا. اس کے بعد میری جو اپنی اطلاعات ہیں اس حوالے سے بھی امریکہ کے ساتھ ڈسکشن کی جائے گی کہ کس طریقے سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کو آن بورڈ کیا جائے اور پھر گلوبل کمیونٹی ان ایفرٹس کو سپورٹ کرے گی. یہ وہ بنیادی بلو پرنٹ ہے جو میری اپنی اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب امریکہ لے کر جائیں گے.
بہت شکریہ فخر. اب آپ آتے ہیں دوسری ڈیولپمنٹ کی جانب. آپ نے بھی آج فائل کی ہوں گی رپورٹیں جس میں بتایا گیا کہ پشاور کے اندر اینٹی ٹیررزم جو فورس ہے اس نے بھی کچھ لوگوں کو سسپیکٹ جو تھے گرفتار کیا. اس کے علاوہ اور جو ملٹری فورس ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، انہوں نے بھی 8 افراد کو مزید ایک اور علاقے سے جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے. لیکن ہم ان آج کی رپورٹنگ کی بیس کے اوپر یہ جو اسٹیبلش کر رہے تھے یا پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ کیا ضرب عزم آپریشن کے بعد اور خاص طور پہ نیشنل ایکشن پلان کے بعد آپ کو ریاستی اداروں کے کردار میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے اور اسپیشلی انٹیلیجنس گیدرنگ میں، انٹیلیجنس آپریشنز میں؟
دیکھیے میں تبدیلی اس حوالے سے تو نہیں کہوں گا کہ ایک آرمی چیف کے آنے کے بعد پورے کی پوری جو ریاست کی ایک ستون تھی اس نے اپنی پالیسیز تبدیل کر دی، لیکن ایولوشن کو اگر آپ دیکھیں 9/11 کے بعد کی پاکستان آرمی، اس کے پھر وار آن ٹیرر جب یہ فرسٹ ٹائم خیبر ایجنسی جب پہلی دفعہ ٹروپس موو ہوئی، اور پھر جب لڑائی شروع ہوئی جنوبی وزیرستان وانا سے، اور جس کا پھر آخر میں سوات کے اندر ہم نے دیکھا یہ پوری بیلٹ جس طریقے سے متاثر ہوئی، اور اس کے بعد جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ اور قومی ایکشن پلان سامنے آیا، تو یہ ایک ایولوشنری پروسیس ہے کہ اب اس حد تک ہم پہنچ گئے کہ کم از کم ایک جامع منصوبہ بندی اور پالیسی تیار کی جائے گزشتہ 15 سالوں کے اندر. تو یہ ایک ایولوشنری پروسیس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، اور ظاہری بات ہے جو آج کی پولیس تھی ہماری جو ہے وہ یقینی طور پر 2002 اور 2003 کی پولیس سے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے. اس وقت وار تھیئٹر سیٹلڈ ایریا کے اندر وہ منتقل نہیں ہوا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ کے پی پولیس نے بھی قربانیاں بھی دی اور بہت کچھ سیکھا بھی. اس طرح انٹیلیجنس ادارے جس طرح قومی ایکشن پلان کے تحت ہماری جو سویلین پولیس ادارہ تھا اسپیشل برانچ، اس کو جب کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا گیا اور اس کی کمان ایک ٹھیک ٹھاک آفیسر کو دی گئی، اس کے بعد پاکستان ملٹری سول ادارے جو ہماری لا انفورسنگ سول ادارے ہیں ان کے اندر ایک کوآرڈینیشن، لیکن وہ قومی ایکشن پلان کے تحت اس کے تمام اسٹرکچر وہ تشکیل دیا گیا تھا. اور آپ ہی کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اس کی ضرورت روز اول سے ہی محسوس کی جا رہی تھی، کیونکہ ملٹری مائنڈ سیٹ اور ملٹری ایکشن وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں جب آپ اربن ایریاز کے اندر اور پھر اربن ایریاز میں اپنے ہی شہریوں کے حوالے سے کاروائی کریں تو اس میں آپ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی. اگر فرنٹ پہ پولیس رہے گی اور پولیس کی کیپیسٹی آپ بڑھا دیں اور ان کو سہولیات دے دیں اور اس کی بیک پر فوج رہے تو یہ کاروائی میں وقت فوقت ذکر کرتا رہا ہوں.
ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بھی ذکر یقیناً کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک تو خیر بجٹ کی کچھ مسائل تھے جو بظاہر گورنمنٹ نے بتائے، نیکٹا جو پرپوز ہوا وہ نہیں بن سکا، اور اس کی ایک اور جو وجہ بتائی گئی وہ یہ تھی کہ خاص طور پہ جو ملٹری انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ اپنی بہت ساری انفارمیشن سویلین انٹیلیجنس کے اداروں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے. امریکہ کی مثال دی جاتی ہے کہ یہاں پہ بیسیوں درجنوں جو ہیں وہ انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ وہ انفارمیشن آتی ہیں پھر پروسیس کی جاتی ہیں. انیشیلی یہاں پہ بھی یہ ایشوز رہے لیکن پھر ان کو ایڈریس کیا گیا. تو پاکستان میں یہ بھی تو مسائل ہیں نا کہ ایک انٹیلیجنس کا ادارہ جو ہے وہ چونکہ چاہتا ہے کہ اس کی اپنی نیک نامی ہو، اگر اس کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ شیئر کرنے سے گریزاں ہوتے ہیں، اس لیے وہ پروسیس بھی نہیں ہوتی ہے انفارمیشن. تو اب اس راہ میں کیا رکاوٹیں ہیں اور ان کو کیسے ایڈریس کیا جانا چاہیے؟
اسد آپ نے تین باتیں کی، ایک تو آپ نے امریکن ایگزامپل دی، تو یقینی طور پر میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے ادارے اس لیول تک یا اس ہسٹری سے گزر کر اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں. حالانکہ اس کے باوجود اگر آپ ریسنٹلی سی آئی اے کے جو اسٹیشن چیف ہے ان کی بک پڑھ لیں, جیسے سے قبل خود اوباما صاحب کے حوالے سے جو کتاب لکھی گئی تھی اوباما زوار, اس کے اندر بھی آپ کو انتہائی پتھیٹک سچویشن نظر آئے گی کہ کس طریقے سے امریکہ میں انفارمیشن پروسیس ہوتی ہے اور پھر ان کے اوپر ایکشن کس طریقے سے لیے جاتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یہ ایشوز جو آپریشنل ایشوز ہیں اور انٹیلیجنس گیدرنگ کے ایشوز ہیں وہ تو ہمیں پیش آ رہے تھے اور ابھی بھی مزید بھی آئیں گے, لیکن اس میں جو شیئرنگ نہ کرنے کی بات تھی سیکورٹی اداروں کی جانب سے, اس میں اہم چیز تھا مسٹرسٹ. مسٹرسٹ کی وجہ سے, کیونکہ آپ نے خود بھی کور کیا ہے اس تمام صورتحال کو, جس طریقے سے دیگر جو ایجنسیز ہیں, جس طریقے سے دیگر جو عناصر ہیں ہمارے اس پورے انفراسٹرکچر کے اندر گھس چکے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, تو ایک تو میرے خیال میں ملٹری ایک جو شروع دن سے ایک ڈسپلن اس نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے کہ ہم ایک ڈسپلن وہ ہے, تو شاید یہی وجہ تھی کہ ہمارے سویلین اداروں کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ وہ ان جو انفارمیشن تھی اس کو صحیح طریقے سے پروسیس کر کے, اور ظاہری بات ہے ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے, ملٹری کے پاس وسائل تھے اور وہی ایکشن کرتی تھی. لیکن اب جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا, بالکل یہ چینج مجھے صاف نظر آ رہی ہے کہ اگر ایک پیج پر تمام نہیں ہے تو بہت سارے لوگ اب ایک پیج پر آنا شروع ہو گئے. ہاں, ہو سکتا ہے ایسے کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہو جو ملٹری اتھارٹیز صرف پرائم منسٹر یا جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور گراؤنڈ کے اوپر وہ ان کو لیک نہ کر پائیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو کراچی میں بہت زیادہ سکسیسفل آپریشن ہوئے ہیں جن کی ٹیپ اٹک یہاں سے پنجاب سے سدرن پنجاب سے لی گئی, اور ہمارے خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک اور بنو یہاں سے انفارمیشن لے کر کراچی میں کاروائیاں کی گئی, اور کراچی سے انفارمیشن لے کر یہاں خیبر ایجنسی میں کاروائیاں کی گئی, جس کی آج کی بھی میں مثال دیتا ہوں 6 کروڑ روپے سے زائد غیر ملکی کرنسی وہ جا رہی تھی افغانستان کے اندر جو عناصر ہیں جو افغانستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ان تک یہ سپلائی تھی. ساتھ میں کئی کلو سونا پکڑا گیا ہے اور اسلحہ پکڑا گیا ہے, تو میرے خیال میں اس کو ذرا زیادہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جو عموماً کابل کا سٹانس آتا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا, تو آج پاکستان نے, یہ صرف ایک واقعے کی میں جیسے مثال دے رہا تھا کہ کہاں سے انفارمیشن لیک ہوئی, کہاں پر ہماری ایف سی نے کاروائی کی, تو بہت زیادہ بہتری میں سمجھتا ہوں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے اور مستقبل میں بھی. لیکن جو اصل اہم چیز یہ ہے جو فنڈنگ ہے, اس حوالے سے ہماری پولیس اور جو ملٹری ادارے ہیں ان کو زیادہ تر فنڈس کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.
بہت شکریہ آپ کا فخر کاکا خیل, آپ نے ہمیں جوائن کیا, سینئر صحافی اور تجزیہ کار آپ پشاور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. بریگیڈیئر سعید نذیر محمد صاحب سے ہمارا آج رابطہ نہیں ہو سکا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ پہ, مشرق وسطی کی صورتحال پہ بات کریں گے چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد.
پاکستان کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے مشرق وسطی کی صورتحال پہ. دو ڈیولپمنٹس ہیں, پچھلے کئی دنوں سے آپ یہ اطلاعات سن رہے ہیں کہ فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان جو چپکلش ہے یا جھگڑے ہیں ان کے اندر کیجویلٹیز, ہلاکتیں یا لوگوں کا زخمی ہونا, اس طرح کے واقعات میں بڑی شدت آ رہی ہے اور زیادہ تعداد میں لوگ حالیہ دنوں میں مارے بھی گئے ہیں مسجد اقصی کے قضیے پہ اور وہاں اسی ایریا کے اندر جو کانفلکٹ ہے, یہاں تک کہ غزہ کی پٹی تک جو ہے وہ یہ کشیدگی پھیلتی ہوئی نظر آتی ہے. اب فلسطینیوں نے اقوام متحدہ سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کو ایک بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے, ایک خصوصی اجلاس بھی اس کے لیے طلب کیا گیا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان حالات میں کیا رول پلے کر سکتی ہے, خاص طور پہ جب اقوام متحدہ کے امبریلا کے نیچے فلسطینیوں کو ایک طرح کی ریکگنیشن بھی مل چکی ہے. بات ہم کریں گے, ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس پہ اپنے انالیسس کے لیے مشتاق احمد میر صاحب, فارمر امبیسڈر ہیں, ایکسپرٹ ہیں انٹرنیشنل افیئرس کے. ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری نعمان ظفر سے, ایکسپرٹ انٹرنیشنل سیکیورٹی مڈل ایسٹ پہ, ان کی بھی بڑی گہری نظر ہے. سعودی عربیہ سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کے پاس جاؤں, پریزیڈنٹ باراک اوباما اس فلسطین اسرائیل تنازع پہ کیا کہتے ہیں اور اس مسئلے کے ایڈریس کرنے کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں؟ صدر باراک اوباما کا ویڈیو ساؤنڈ بائٹ ہم آپ کو سنانا چاہ رہے تھے لیکن فنی خرابی کی وجہ سے ہم آپ کو نہیں سنا پا رہے. فلسطینی ریپریزنٹیٹو نے, ان کے نمائندے نے اقوام متحدہ کے اندر کیا بات کی, ریاض منصوری, ان کا یہ کہنا تھا کہ, بہرحال میں ترجمہ آپ کے لیے کر دیتا ہوں, مسٹر پریزیڈنٹ وی کم ٹو یو ٹوڈے آسکنگ یو ٹو ارجنٹلی انٹروین اینڈ ٹو اینڈ دس اگریشن اگینسٹ آور ڈیفینس لیس فلسطینین پیپل, ہمارے جو لوگ جو اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں ان کو بچانے کے لیے آپ آگے بڑھیے, یہ درخواست لے کے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اس کا جواب دیا ڈیوڈ پوئٹ نے, اسرائیلی ڈیپٹی امبیسڈر ہیں اقوام متحدہ کے اندر, اور انہوں نے یہ کہنا تھا کہ مجھے بھی بڑی وضاحت سے یہ بتانے دیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کسی نوعیت کی بین الاقوامی موجودگی نہیں چاہتا ہے, خاص طور پہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر, اور یہ کہ ایسی موجودگی جو اسٹیٹس کو کے اندر ایک تبدیلی جو ہے وہ تصور کی جائے گی. یہ دونوں پارٹیوں کا موقف ہے. مشتاق احمد میر صاحب, آپ کو بہت شکریہ اور خیر مقدم. اقوام متحدہ کیا سپورٹ کر سکتا ہے, کس نوعیت کی پروٹیکشن دے سکتا ہے جو جس کا تقاضا فلسطین کی جانب سے آیا ہے؟
جی, کوشش کیجیے کہ وہاں پہ یونائیٹڈ نیشن کی فورسز کو ڈپلائی کیا جائے, کیونکہ یہ جو مسجد اقصی ہے اور یہ جو غالب ڈیوڈ ہے, یہ دونوں بہت متبرک ہیں, ایک مسلمانوں کے لیے ایک جیوز کے لیے. اس کی پروٹیکشن صرف ایسے ہو سکتی ہے یا تو انٹرنیشنل مینڈیٹ ہو, وہ تو اسرائیلی جو نہیں قبول کریں گے, لیکن وہاں پہ یونائٹیڈ نیشن کی فورسز جو ہیں وہ ضرور ڈپلائی کی جا سکتی ہے. وہ ملٹی نیشنل فورسز ہوں گی اور وہ دونوں سائڈ پہ ہوں گی اور وہ پروٹیکٹ کریں گی.
اور پروٹیکشن میں کیا پھر اس علاقے کو فری زون بنانا ہوگا, کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ یہودی ہوں یا مسلمان, دونوں کے لیے اس مسجد کی, اس جگہ کی بہت اہمیت ہے, دونوں کے لیے بہت مقدس حیثیت رکھتا ہے, تو کیا اس کو پھر فری زون ڈکلیئر کیا جانا چاہیے؟
فری زون جو ہے وہ ناقابل قبول ہے, نہ تو وہ عرب کو قبول کرتے ہیں اور نہ ہی اسرائیلی کرتے ہیں. اسلامک او آئی سی میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ جو جیروشلم کی سٹی ہے اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا جائے, اور ویٹیکان نے بھی ایک فارمل ریزولوشن پاس کیے ہیں کہ اس کو, چونکہ کرسچینٹی ہے, اسلام ہے, جوڈیزم ہے, اس کو انٹرنیشنل فری سٹی ڈکلیئر کیا جائے. لیکن چونکہ سوورینٹی کا سوال ہے, تینوں کمیونٹیز رہتی ہیں, تو یہ حل جو ہے وہ سوائے عیسائیت کے باقی دو مذاہب کو قابل قبول نہیں ہے. انٹرنیشنل سٹی ہونے کی کنوٹیشن ڈفرینٹ ہیں, مثلا بیت المقدس میں پھر نان مسلم بھی آ سکیں گے, اور جو جو زرنگ وال سٹی ہے وہاں پہ نان جوز بھی جا سکیں گے, تو وہ دونوں مذاہب کے لوگوں کو قابل قبول نہیں ہوگا, کیونکہ یہ دونوں بہت متبرک جگہ ہیں اور یہ عبادت کی جگہ ہیں. اس کا یہ حال ہے کہ ایک سٹرکچرڈ اور آرگنائزڈ یونائٹیڈ نیشن فورس جو ہے وہ تیار کی جائے اور اس کو باقاعدہ ٹرین کر کے اس کو ریگولر بیسس پہ رکھا جائے اور وہ پھر روٹیٹ کی جائے ساری دنیا میں. یہ ایک طریقہ ہے اس کانفلکٹ کو روکنے کا, ورنہ اسرائیل اتنا پاورفل ہے کہ آپ جتنی بھی کوشش کریں گے, حتی المقدور کوشش کریں گے, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے یا تو جمعہ کی نماز کو بند کر دیں گے یا وہ بچوں کو ماریں گے, اور وہ 15 یا 20 بندوں سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. اور یہ جو ویسٹ بینک ہے, اس کی سچویشن ویسے بہت نازک ہے غزہ کی نسبت. غزہ میں ڈسائڈڈ ہیں لوگ کہ وہ اسرائیل سے علیحدہ رہیں گے, لیکن ویسٹ بینک کے لوگ جو ہیں وہ ایک الیٹ کلاس ہے فلسطینیز کی, اور وہ بہت زیادہ ڈویژن نہیں چاہتے, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ڈویژن کی وجہ سے جو بیت المقدس ہے وہ بالکل کٹ آف ہو جائے گا اور وہاں پہ آنا جانا ان کا مشکل ہو جائے گا.
صحیح, بہت شکریہ, ہمارے ساتھ رہے گا. ہمیں اس پہ انالیسس کے لیے پروفیسر فیضان حق صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. پروفیسر نے اسلامک کلچرل ہسٹری کی اور اس کے علاوہ یو ایس مسلم ورلڈ ریلیشنز کے. پروفیسر صاحب, ہم بات کر رہے ہیں اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے فلسطینیوں نے کہ انہیں بین الاقوامی تحفظ فراہم کیا جائے. یہ جو کرنٹ کلیشز ہیں جس میں کیجویلٹیز جو ہیں وہ اس میں بھی شدت آئی ہے, اضافہ ہوا ہے, آپ کے خیال میں اس فورم کا, سلامتی کونسل کا, اقوام متحدہ کا, انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا رول ہو سکتا ہے یہاں پہ پروٹیکشن فراہم کرنے میں؟
جی, سب سے پہلے تمام بہن بھائیوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے. اس وقت اقوام متحدہ جو ہے وہ پہلے کی اقوام متحدہ سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے, کیونکہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں ان میں فریڈم آف اسپیچ کی وجہ سے, انٹرنیٹ کی وجہ سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں, اور یہ وہ چینج ہے جس کو ابھی اسرائیلی حکومت نے صحیح طرح ایکسپٹ نہیں کیا اور اس کو ریئلائز نہیں کیا. اور میرا خیال ہے کہ اس وقت فلسطینیوں کا یہ قدم اٹھانا اور تحفظ کا اظہار کرنا جو ہے یہ ایک بہت زبردست سیاسی اسٹریٹجی ہے, اور اس میں اور اس کا فائدہ اگر چاہیں تو یہ باقی مسلمان ممالک جو ہیں یا وہ لوگ جو اس ایشو سے ہمدردیاں رکھتے ہیں وہ یہ آگے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت امریکہ کو بھی عرب ممالک کی مدد یا تائید کی ضرورت ہے, رشیا کو بھی ان کی تائید کی ضرورت ہے. تو یہی وہ مقام یعنی کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کانفلکٹ ہے مڈل ایسٹ میں وہ ایک انٹینسٹی پہ پہنچ چکا ہے, اس کے کچھ اس کی پازیٹیو سائڈس بھی ہیں, اس کو کہتے ہیں نا کہ ارد گرد کچھ وہ ہے کہ دی لائننگ اراؤنڈ دی وہ کیا کہتے ہیں ڈارک کلاؤڈز,
جی جی,
کہ ایک یہ لائٹ ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. مگر ان کی اور اس میں اسرائیل جو ہے وہ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اگر وہ زیادہ ہیوی ہینڈڈ استعمال کرے گا, جو فریڈم آف ریلیجن ہے, فریڈم آف اسپیچ ہے, وہ ایک کامن تھیم بن چکی ہے پوری دنیا میں, اور اسرائیل نہیں چاہے گا کہ مغربی ممالک میں یا مغربی میڈیا میں ان کا جو پورٹریل ہے یا ان کا جو امیج ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو. اور بہت سے لوگ جو ہیں مغربی ممالک میں, امریکہ میں بھی, وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فلسطینیوں کو ان کا حق رائے دہی دینا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری اور اہم ہو چکا ہے.
دوسری ڈیولپمنٹ جس پہ میں انالیسز لینا چاہوں گا, مشتاق احمد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ شام میں داعش سے متعلق ہے اور دو اس کے فرنٹس ہیں. ایک تو یہ کہ رشیا کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اس کے کم از کم 5 سے 7 ہزار رشین ایسے ہو سکتے ہیں جو اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے رینکس میں موجود ہیں, تو ایک بڑی سگنیفیکینٹ یہ تعداد بھی ہے. اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, رشینز کو کیا چیز انسپائر کر رہی ہے داعش کے لیے, ایک بات. اور دوسرا, اسی داعش کے خلاف جو رشیا کا آپریشن ہے اس پہ صدر باراک اوباما نے ایک بار پھر یہ وارن کیا ہے کہ شام کے اندر یہ جو انٹرفیئرنس ہے یہ زیادہ مؤثر نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ اگر وہاں پہ زمینی کاروائی کی گئی تو یہ زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوگی. مشتاق احمد میر صاحب,
جی, وہ داعش کا تو میں سمجھتا ہوں ایک بہانہ بنایا ہے روس نے, یہ داعش کو پریٹیکسٹ بنایا ہے, کیونکہ رشیا جو بنیادی طور پہ مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں دو وجوہات کی وجہ سے. ایک تو وہ یوکرین کا کوئی پروکیو ہے, یوکرین میں امریکہ نے انٹرفیئر کیا, ویسٹ یورپ نے انٹرفیئر کیا اور روس کو حزیمت اٹھانی پڑی, تو روس اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں سیریا میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ رشیا اب پھر اپنے آپ کو ری اسرٹ کر رہا ہے ایز اے ریجنل پاور, وہ ایشیا کی پاور ہے اور وہ سیریا, ترکی, رشیا بالکل ان کے سرحد ملتی ہے, قریب ہے, یہ اس کا ریجن ہے, یہ اس کا ریجن آف انفلوئنس ہے. تو رشیا اپنی پریزنس چاہتا ہے, وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ جائے گا, وہ حت المقدور کوشش کرے گا کہ وہ اپنے فزیکل ٹرپس آن دی گراؤنڈ نہ بھیجے, کیونکہ اسے ایکسپیرئنس ہے افغانستان کا, لیکن وہ ایئر فورس اور وہ جو وار مٹیریل ہے اور وہ جو ایڈوائزرز ہیں یا ٹریننگ ہے یا وہ جو بشار الاسد صاحب کو فائنینشیل اسسٹنس ہے یا پولیٹیکل سپورٹ ہے یونائٹیڈ نیشن میں وہ دے گا. اور اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ کسی طرح یہ جو رجیم ہے یہ فال نہ ہو, اور اس کو میں بھی سپورٹ کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ جو اسٹیبلش رجیم ہیں جو سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ملک تک بن گئے ہیں, ان کے بارڈر کو ڈسمینٹل کرنا 21st century میں میں سمجھتا ہوں ایک ناسمجھی کی بات ہے, اس سے کانسیکوینسز ہوں گے. آپ نے ایک دفعہ دنیا کو کارو آؤٹ کر دیا اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے بعد. فرسٹ ورلڈ وار ہوئی, سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی, ایک نئی دنیا بنی, اور پھر ایک نئے سر سے آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں امریکن تھنک ٹینک کی وجہ سے, تو یہ ناقابل قبول ہوگا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو.
جی بہت شکریہ پروفیسر فیضان صاحب, آپ کا انالیسز اسی پہ. ایک تو یہ کہ جب ہم نے بات کی کہ سیریا کے اندر اسلامک اسٹیٹ کی صفوں میں 5,000 سے 7,000 رشین کی موجودگی, یہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہے؟
جی اس میں یہ ہے کہ یہ نمبر جو ہے رشیا سے آ رہے ہیں, یہ مجھے بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ نمبرز لگتے ہیں, اور رشیا جو ہے اس کو بہانہ بنا کے یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ پروجیکٹ کر سکے کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے جس کو ہم بیرونی طور پر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, کہ ہماری سٹیکس جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے زیادہ ہائی ہیں اس سلسلے میں. جہاں ہو سکتا ہے اس میں کچھ چلے, ان کو اگر ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے بھی دیتے ہیں کہ چلیے انہوں نے ایگزیجریٹ کیا, 2,000-3,000 فائٹرز لگا لیں جو رشیا سے آئے ہیں. اس کا ایک اگر ہم کمپیرزن کرتے ہیں امریکہ سے, اور امریکہ کی جو حکمت عملی ہے اس کو سٹڈی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ سے 250 سے 500 تک کے لوگ گئے ہیں اگر وہ کنونس ہو سکے ہیں لڑنے کے لیے, جبکہ یورپ سے اور رشیا سے ہزاروں کی تعداد میں. اس کا مطلب ہے کہ جو مسلم مینورٹیز ہیں ان ممالک میں, خاص کر رشیا میں, وہ اپنے آپ کو انٹیگریٹڈ محسوس نہیں کرتی, وہ سمجھتی ہیں. اور جو چچنیا کا اور رشیا کا زار کے زمانے سے جو سلسلہ چل رہا ہے وہ اتنا خوفناک ہے, اور وہ اتنا دردناک سٹوری ہے, اتنی المناک داستان ہے, کہ رشینز نے اور پھر سوویت یونین نے اس سے پہلے جو وہاں پر چچنیا کے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے, اس کے بعد پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو کیا ہے, تو کوئی اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے کہ وہاں کی جو مسلم مینورٹیز ہیں وہ اپنے آپ کو انڈر اٹیک محسوس کرتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ اس اور یہ وہ سور پوائنٹ ہے جس سے القاعدہ جیسی آرگنائزیشن اور آئسس جیسی تنظیمیں جو ہیں وہ لوگوں کو ریکروٹ کرتی ہیں, خاص کر ینگ لوگوں کو جو ڈسفرینچائز محسوس کرتے ہیں.
صحیح.
اور جو رشیا ہے وہ اس میں میرے خیال میں وہ اپنے آپ کو سیٹ اپ کر رہا ہے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر 3,000-4,000 اگر ان کی ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ 5,000 فائٹر آ گئے ہیں سیریا میں, تو یہ کس قسم کا ملک چلا رہے ہیں جہاں سے 5,000 لوگ نکل جاتے ہیں اور باقی جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ کیا ہیوک اٹھائیں گے؟ اس کا مطلب ہے کہ رشیا کا کنٹرول اپنے اندر اپنے ملک میں اور اپنے اثر و رسوخ کے علاقے میں بہت کم ہوتا جا رہا ہے.
صحیح.
اور وہ ملٹری مائٹ کے ساتھ پروجیکٹ کر کے دنیا کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں.
جی.
اس سے اس طاقت کی کمزوری کا احساس ہوتا ہے, طاقت کا نہیں.
بہت شکریہ آپ کا پروفیسر فیضانک صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور امبیسڈر مشتاق احمد میر صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. چند سیکنڈ کی ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ابوظہبی ٹیسٹ پہ جو ڈرا ہوا لیکن آخری دن غیر معمولی اسپن. ایک بریک کے بعد
کیا ڈرون حملے رکیں گے یا جاری رہیں گے؟ دہشت گردی گلوبل چیلنج یا پاکستان کی جنگ؟ عالمی فنڈنگ اور تجارت کے بغیر معیشت کیسے بہتر ہوگی؟
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے ابوظہبی ٹیسٹ پہ ڈرا ہو گیا لیکن پاکستان کی بالکل دروازے کے اوپر شکست دستک دے رہی تھی کہ ایک ایسے ٹیسٹ میچ میں جس کے 4 دن جو ہیں وہ خاصے بورنگ, بڑے لیبوریس رہے, بولرز کے لیے انتہائی چیلنجنگ رہے, لیکن آخری دن وکٹ نے اس قدر سپن لیا کہ میچ کا پورا نقشہ ہی بدل گیا. پاکستان ایک لمحے کے لیے یہ میچ ہارتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن کم روشنی کے سبب جب یہ میچ ڈرا ڈکلیئر ہوا تو شاید کپتان مصباح الحق کو کچھ سکھ کا سانس اس میں آیا ہو, لیکن ایک غیر معمولی دن صورتحال پیدا ہو گئی تھی آخری دن. مجھے یاد نہیں پڑتا, کم از کم پچھلے 20-25 برسوں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی ٹیم 500 رنز کرتی ہو پہلی اننگ میں اور پھر اسے میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑتا. اگر یہ ہو جاتا تو جب یہ میچ ختم ہوا تو تقریباً 3 رنز فی اوور کی اوسط درکار تھی انگلینڈ کو سکور کرنے کے لیے, لیکن وقت سے پہلے میچ ختم کرنا پڑا. کوئی انالیسز ہم لیں گے, ہمارے ساتھ ہیں یحییٰ حسینی اسپورٹس جرنلسٹ رپورٹر, ڈاکٹر کاشف انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں, واشنگٹن بیسڈ کرکٹ لور ہیں, کرکٹ انالسٹ ہیں, اپنا پروگرام بھی ہوسٹ کرتے ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. یحییٰ, بہت زیادہ غیر معمولی اسپن, محض یہ کرکٹ ہے یا کہیں پہ پاکستانی بیٹسمینوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بھی ہے؟
مطلب شارٹ سلیکشن غیر ذمہ دارانہ ہمارا رویہ اور تھوڑا سا ایزی لینا چیزوں کو, تھوڑا سا آپ کا جو کہتے ہیں نا کہ سانس اوپر نیچے چڑھ گیا, وہ کچھ آخری گھنٹے میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ شیخ زاید اسٹیڈیم ابو دھابی میں ہوا. لیکن اگر تو جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی وہ یہ تھی, اگر لفظوں میں بیان کروں تو اگر سورج نہ ڈھلتا تو شاید پاکستان کے لیے یہ میچ بڑا خطرناک ہو جاتا. لیکن بہرحال ایک بار پھر دعائیں کام آ گئی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور پاکستان ٹیم کے میچ بچانے میں کامیاب ہو گئی. لیکن جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ اب 500 رن بنا کر بھی آپ غیر محفوظ ہیں, تو یہ ون ڈے کرکٹ اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ کی محبت ہے جس کی وجہ سے کھیل میں جو ہے ایکسائٹمنٹ بہت آ گئی ہے.
جی ڈاکٹر کاشف صاحب, پہلے تو اس پہ آپ بتائیے گا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آخری دن اتنا ٹوسٹ آ جائے گا, میچ بن جائے گا؟
نہیں, میرا خیال ہے سر یہ کہ یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس قسم کی کوئی صورتحال اس ٹیسٹ میچ میں پیدا ہوگی, کیونکہ چوتھے دن کے اختتام پر کچھ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ لنچ تک یہ کھیل ختم کر دیں گے کیونکہ کوئی نتیجہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جو کچھ ہوا ہے یہ واقعی وہ جو کہتے ہیں کہ کرکٹ انسرٹنٹی کا گیم ہے, غیر یقینی کا گیم ہے, تو آج بہت 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 انجوائے کیا اس گیم کو. جیسے کہ یا نے کہا کہ پاکستان ٹیم کا سانس اوپر چڑھ گیا تھا, پاکستان ٹیم کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے, وہ سب ٹھیک ہے, لیکن کرکٹ کے حوالے سے جو دیکھنے میں مزہ آیا اگر ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں تو بہت بہت انٹرسٹنگ گیم تھا یہ.
یعنی انٹرسٹ کو اتنا ڈائی نہیں. اچھا میں ذرا جنرلی پوچھنا چاہوں گا, پہلے چار دن کو اگر آخری دن کو نکال دیں, جس طریقے نے وکٹ نے بیہیو کیا اس میں تو میں بالکل قصور وار سمجھ رہا تھا کہ اس طرح کی اگر وکٹس بنیں گی تو ٹیسٹ کرکٹ کا ختم ہونا ناگزیر ہو جائے گا.
Exactly. اور یہی ہر ایک کے الفاظ اسی قسم کے تھے کہ صاحب اس طرح کی وکٹیں بنا کر کے بالروں کی کمر اور ان کی گھٹنے توڑنے ہی والی بات ہے, بیٹس مینوں کی جنت ہے, نہ کسی کو اسپن مل رہی ہے نہ باؤنس مل رہی ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ اہم بات جو یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس پورے ٹیسٹ میچ میں یاسر شاہ کے نہ ہونے کی وجہ سے اتنے ڈیفینسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ گئی تھی کہ کسی طرح سے میچ کو ڈرا کر لیا جائے. اور مصباح کی فیلڈ پلیسمنٹ اور بال چینجز اور اس کے بعد جو بقیہ بالر تھے, خاص طور پہ ذوالفقار بابر نے جتنا مایوس کیا ہے, اور تو اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ کسی طرح ہی پانچ دن گزرے اور ہم اگلے ٹیسٹ میچ کی طرف رواں دواں ہوں جہاں پہ یاسر شاہ ہمارے ساتھ کھیلیں گے. تو یہ ایک جو مائنڈ سیٹ ہے یہ کافی گڑبڑ تھی. لیکن مجھے یاد آ گیا 2000 کا وہ ٹیسٹ میچ جس میں معین خان پاکستان کی کپتانی کر رہے تھے انگلستان کے خلاف, کراچی کا ٹیسٹ, ایگزیکٹ یہی صورتحال تھی. 174 چوتھی اننگ میں چاہیے تھے انگلینڈ کو اور مغرب کی اذان ہو چکی تھی اور اس وقت بھی انگلینڈ کی ٹیم بیٹنگ کر رہی تھی اور گرہم تھورپ اور گرہم ہکس مجھے آج تک یاد ہے, ناصر حسین پھر اینڈ میں آئے تھے اور ان لوگوں نے اندھیرے میں کھیلتے ہوئے امپائر کو اس بات کے لیے تیار کیا تھا کہ ہمیں چوٹ لگنے کے خطرہ نہیں, ہمیں میچ جیتنا ہے. تو انہوں نے 174 رن چوتھے پانچویں دن کے اختتام تک بنا کے ٹیسٹ میچ اور ٹیسٹ سیریز جیتی.
یحییٰ پہلے ریفرنسز کا دے رہے تھے کہ پاکستان اس سے پہلے ماشاءاللہ 400 رنز کر کے بھی ہار چکا ہے. یحییٰ یہ بتائیے گا یہ ٹیسٹ میچ اس کے علاوہ کیا کچھ بڑے فگر دے گیا؟ یعنی ایک تو یونس خان ٹاپ اسکورر بنے پاکستان کی طرف سے, پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ رن اسکور کرنے والے جاوید میعداد کا انہوں نے ریکارڈ بریک کیا, اس کے علاوہ شعیب ملک کی بڑی جاندار واپسی ہوئی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی, اسد شفیق بھی قدم جماتے ہوئے نظر آئے, تو اب جو کپتان ہیں او ڈی آئی کے اظہر علی, ان کے لیے کیا آپشن رہ جاتے ہیں ٹیم میں واپسی کے لیے, کس کو وہ ریپلیس کریں گے؟ ایک بات, اور یونس خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
اصل دیکھیں یہ جو ٹیسٹ میچ ہوا ہے, چار دن کا کھیل ایک جگہ اور آخری دن کا کھیل ایک جگہ, اور بالکل ٹیبل ٹرنس ہو گئے ہیں. اور انگلینڈ کی ٹیم جب وہی کھیلنے کے لیے آئی تھی سرزاؤں کی سرزمین پر, تو الیسٹر کوک اینڈ کمپنی بہت زیادہ دباؤ میں تھی, یاسر شاہ کا ہوا بہت زیادہ تھا اور ان کو شاید یہ خدشہ تھا کہ اس سیریز میں شاید 2012-2013 کی طرح وہ 3-0 سے ہار جائیں گے. لیکن جو آخری دن کا کھیل ہوا ہے, اب چپس ڈاؤن ہو چکے ہیں پاکستان ٹیم کے, بہت زیادہ کانفیڈینس لیول جو ہے وہ انگلینڈ کی ٹیم کا ہائی ہو گیا ہے. اور جہاں تک آپ اظہر علی کی بات کر رہے ہیں کس کی جگہ ان کی واپسی ہوگی, فی الحال اس ٹیم میں اظہر علی کی جگہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. اگر آپ نے اوپننگ کے سلاٹ پر شان مسعود کو چینج کرنا ہے تو پھر احمد شہزاد ان کی جگہ واپس آتے ہیں, لیکن اظہر علی کو آپ کس کی جگہ پر لے کر آئیں گے؟ ٹیم کو بیلنس آؤٹ ہو سکتا ہے. اگر آپ انگلینڈ آسٹریلیا دوسری ٹیموں کی بات کریں تو ہونا وہ یہی چاہیے تھا کہ اظہر علی باہر سے تو اظہر علی اندر آئیں گے, لیکن کیونکہ آپ ایڈیشنل بولنگ آپشن شعیب ملک صاحب کے پاس ہو رہی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان کو باہر بٹھائیں گے. آن دا ادر سائڈ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے, یونس خان کے حوالے سے آپ نے بات کی, تو یونس خان نو ڈاؤٹ انہوں نے بہت عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا, لیکن اب آنے والی سیریز میں جو دو ٹیسٹ میں چار اننگز باقی ہیں, یونس خان کو مصباح الحق کو ریسپانسبلٹی شو کرنی ہوگی, بڑی اننگ کھیلنی ہوگی. اگر یہ دونوں بڑی اننگ نہیں کھیلتے تو یہ میں وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ انگلینڈ کی ٹیم یو اے ای میں پاکستان کو ہرانے کے لیے فیورٹ ہے.
ڈاکٹر کاشف, یونس خان کی بہت بڑا ظاہر یہ کارنامہ ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ جب ہم پاکستانی بیٹسمینوں کی لسٹ پہ نظر ڈالیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑے کارنامے ادا کیے یا جن کا نام بڑا سمجھا جاتا ہے بلے بازی میں, تو یونس خان کو وہ شہرت یا وہ گلیمر حاصل نہیں ہے, وہ جگہ بھی حاصل نہیں ہے. آج اگر ان کو ٹیسٹ ٹیم سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے تو شاید کوئی بادر بھی نہ کرے کہ وہ ٹیم میں ہیں یا نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ یونس اس طریقے سے اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے؟ کیا مارکیٹنگ ان کی مارکیٹ ویلیو کم ہے, کیا ریزنز ہیں؟ لیکن ظاہر ہے ان کا ریکٹ تو سب سے زیادہ اچھا ہے.
جی یہ بہت اہم بات کی ہے اور یہی میں اکثر اور بیشتر بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں, اس کی کوئی خاطر خواہ وجہ سمجھ میں نہیں آتی, علاوہ اس کے کہ یونس خان نے اپنی سیلف پروموشن اور سیلف جو چیز ہوتی ہے کہ جی مارکیٹ کے اندر اپنے, جیسے آپ نے لفظ استعمال کیا مارکیٹنگ کا یا پبلک ریلیشننگ کا لفظ اس کے لیے زیادہ اہم ہے, اور پھر اس سے کہیں زیادہ اہم لفظ ہے لابینگ اور سیاست. چونکہ اس شخص نے وہ پچھلے 20 سالوں 17 سال سے ہی کرکٹ کھیل رہے ہیں اور انہوں نے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے, تو اسی وجہ سے میڈیا بھی ہوا, کرکٹ ٹیمیں بھی ہوئی اور پھر بورڈ بھی ہے اور عوام بھی ہے اور دوسری ملکوں کی ٹیمیں بھی ہیں, وہاں پر ان کی وہ بات نہیں ہے یا اس طرح کی آواز نہیں گونجتی جتنی کہ بقیہ کھلاڑیوں کی اپنے زمانے میں گونجی ہیں. لیکن جتنا بڑا یہ پاکستانی اور جتنا بڑا یہ ہیومنسٹ ہے, شاید اتنا بڑا پاکستانی اور ہیومنسٹ پاکستان کی کرکٹ میں پیدا نہیں ہوا ہے.
یحییٰ حسینی سمپ کیجیے گا 20 سے 25 سیکنڈ میں, یونس خان ورسز انضمام ورسز جاوید میاں داد ورسز ظہیر عباس, وہ بڑے نام نظر آتے ہیں. یونس خان کے ریکارڈ سب سے بڑے ہیں لیکن وہ اس طرح سے اسرٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. جی
آخری جواب یہی ہوگا کہ جاوید میاں داد آپ کے کرکٹ میں موجود ہے, انضمام اللہ آپ کے کرکٹ میں موجود ہے, لیکن پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں رائٹ ناؤ سب سے بڑے گیم کھیلنے والا کپتان یونس خان ہے, سب سے زیادہ کیچ لینے والا کھلاڑی یونس خان ہے, سب سے زیادہ سینچری بنانے والا کھلاڑی یونس خان ہے, اور سب سے زیادہ رن بنانے والا کھلاڑی یونس خان ہے. تو جب ریکارڈ کسی کھلاڑی کو بڑا ثابت کر رہے ہیں تو پھر موازنہ کرنا بنتا نہیں.
بہت شکریہ یحییٰ حسینی آپ کا, ڈاکٹر کاشف انصاری آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسد حسن کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.